اللهم صل على محمد وعلى
صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاره عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمع في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ويتيني بانكسار يماني فغتيني به فأتيته بانكسار يماني فغتيته به وسرت عن درونه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة التمام وكماده. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفواذي فقال يا أما وإن يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنوني أن أدقن معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنتنك فدخل معه تحت الكساء فما كانت النزاعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أما وإن يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فجنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي عمتي قد زنت لك فدخل مرحوم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إن يشم عندك رائحتان طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم إها وما ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوا لي لأكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنوا لي لأكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي فقد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اجتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بأطراف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم مسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم ورد وتطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مزحية ولا قمرا منيع ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرعين يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرعين يا ربي أتأذنوا لي لأن أحبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبات الأمين جبرعين وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مزحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أتقل ماءكم فهل تأذنون يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرعين معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رد أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجوس حاز تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثاني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي رضا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثاني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تارب حاجة إلا وخد الله حاجته. فقال علي رضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
باواز بلند سلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرش مجلس
صدمے اٹھا اٹھا کے صدی
خدیجہ گزر گئی، عمر فاطمہ کی بہت کم بہت کم، سن چار سال کا تھا کہ ٹوٹا یہ کوہ غم، کہتی تھی اپنے باپ سے یہ رو کے بدن، کہتی تھی اپنے باپ سے رو کر یہ دم بدن، کہیے بچھڑ کے اماں سے کیسے جیئیں گے ہم، کہیے بچھڑ کے اماں سے کیسے جیئیں گے، صبر و قرار سے ہمیں محروم کر زندہ رہیں گے کیسے، کہ اماں تو مر گئیں، زندہ رہیں گے کیسے، کہ اماں تو مر صبر کرنا بھی اس غم کا ہے اصول، اس غم پہ صبر کرنا بھی اس غم کا ہے، ہر صدمہ عظیم پاسو بہانے ہیں، دنیا میں تم کو اور بہت غم اٹھانے ہیں، دنیا تم کو اور بہت غم اٹھا، تم کو خبر نہیں کہ کم سن ہو تو کیسے بغیر ماں کے گزرتی ہے زندگی، ہم درد و غم گسار بھی ہوتا نہیں کوئی، ہر موڑ پر ستاتی ہے رہ رہ کے بے کسے، ہر موڑ پر ستاتی ہے رہ رہ کے بے کسے، جب زندگی میں رنج و الم یاد آتے ہر ایک قدم پہ ماں کے کرم یاد آتے ہیں، ہر ایک قدم پہ ماں کے کرم یاد چکا، جو غسل کفن کا بھی مرحلہ تیار ہو گیا، جو جنازہ ختیجہ کا، بیٹی نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، زہرا کا غم رسول سے دیکھا نہ جا سکا، زہرا کا غم رسول سے بچے بچھڑ گئی، ماں کا جو سایہ فاطمہ، شکریہ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء العالمين أربعة، مريم وعاصية وخديجة وفاطمة. صلوات پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سید علی امیر النساء بیگم، عشق علی، شاہ زمہ بیگم، نسرین تاج، مرتضی علی اور اسپانسر کے جملہ مرحومین کے لیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد. ایزان گرامی، آج وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دن ہے. جناب خدیجہ کہنے کو تو ایک خاتون ہیں، لیکن سرکار ختم مرتبت کے لفظوں میں خدیجہ کائنات کی چار ممتاز خواتین میں سے ایک ہیں. حضور فرماتے کہ خیر و نساء العالمین اربعہ، کائنات کی، فقط اس دنیا کی ہمارے زمانے کی بات نہیں ہے، کائنات کی بہترین عورتیں چار ہیں. چاروں کا نام حضور نے لیا: مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ. پوری کائنات کی بہتری چار خاتون میں ہے، اور اس میں بھی سے آدھی بہتری خدیجہ کے گھر میں ہے. جناب خدیجہ کو یہ عظمت کیوں ملی؟ کیوں حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی زوجہ ہیں، ہمسر رسول. یقیناً ہمسر رسول ہونا ایک شرف ہے، لیکن ہمیشہ یہ شرف نہیں ہے. کسی اچھے مرد کی بیوی ہونا یا کسی یہ جو ہے برے مرد کی زوجہ ہونا، اچھے مرد کی زوجہ ہونا اس وقت شرف رکھتا ہے جب اس اچھے مرد کی اچھائی میں یہ خاتون شریک ہو جائے، اور برے مرد کی زوجہ ہونا اس وقت بری بات ہے، نقص ہے، عیب ہے، جب وہ عورت اس کی جو ہے برائی میں شامل ہو جائے. ورنہ صرف زوجہ ہونے سے، کسی برے شوہر کی زوجہ ہونے سے کوئی زوجہ جو ہے بری نہیں ہو جاتی، اور کسی اچھے شوہر کی زوجہ ہو جانے سے کوئی عورت اچھی نہیں ہو جاتی. معیار قرآن تو یہی ہے. قرآن مجید نے دو ایسی خواتین کا بلکہ دو طرح کی خواتین کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ خاتون ہیں جن کا شوہر برا ہے خود وہ اچھی ہیں, کچھ وہ خواتین ہیں جن کے شوہر تو اچھے ہیں مگر وہ خود بری ہیں. دونوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. ظاہر سی بات ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے, نپے تلے لفظوں میں قرآن بات کرتا ہے. قرآن حکیم ہے, یاسین والقرآن الحکیم. حکیم کہتے ہیں جہاں کوئی جھول نہ ہو, کہاں جہاں کوئی اضافی باتیں نہ ہوں, ایک لفظ بھی جہاں ایسا نہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اگر یہ نہ کہتے تو کوئی حرج نہیں تھا, اضافی ہے لفظ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا یہ کہا جا سکے کہ اگر اس لفظ کے بجائے یہ لفظ رکھ دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے, یاسین والقرآن الحکیم. وہاں قرآن اگر اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو کوئی خاص مقصد ہے, کسی خاص وجہ سے بیان کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. کافروں کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے جناب نوح کی بیوی کا اور جناب لوط کی بیوی کا, کہ کانتا تحت عبدین صالحین, یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, مگر انہوں نے اپنے شوہروں کی اچھائی میں ان کا ساتھ نہیں دیا, مشن میں ان کے انہوں نے جو ہے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو اللہ کے نزدیک ان کا زوجہ نبی ہونا, ہمسر رسول ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی فائدہ نہیں رکھتا, انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا. وقیلت خلن نار مع الداخلین, جب قیامت کے دن گنہگاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ تو انہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ نبی کی زوجہ ہیں, ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم بھی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. اور وہیں پر ایک اور خاتون کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے جن کا شوہر برا تھا مگر خود وہ اچھی تھی, اسی آیت کے فوراً بعد ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مومنوں کے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل اللہ نے قرار دیا ہے فرعون کی بیوی کو, بدترین شوہر ہے نا فرعون, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, ایسا سرکش ہے. فرعون کی زوجہ آسیہ مومنوں کے لیے آئیڈیل ہیں, فقط عورتوں کے لیے نہیں ہیں, عورتوں مردوں سب کے لیے ہیں. للذین آمنو, مومن مرد ہوں یا مومن عورت ہوں, سب کے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل فرعون کی زوجہ آسیہ ہے. کب؟ اس قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, جب آسیہ اللہ پر ایمان لائیں, نبوت موسیٰ پر ایمان لائیں, حق کے راستے پر چلنے لگیں اور اس کی قیمت آسیہ کو چکانی پڑ رہی تھی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ وقت بہت مختصر ہے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. محل چھوڑنا پڑ رہا ہے, تشدد برداشت کرنا پڑ رہا ہے, ساری زندگی کی فیسلٹیز اور سہولتوں کو ٹھوکر مارنا ہے حق کے لیے. آسیہ کہتی ہیں خدایا ہمیں یہ محل نہیں چاہیے, یہ دولت نہیں چاہیے, یہ عہدہ نہیں چاہیے, یہ دنیاوی عزت و شہرت نہیں چاہیے, ہمیں تو جنت میں تیرے پاس گھر چاہیے. نجنی من فرعون وعملہ, خدایا اظہار براءت کر رہی ہیں, خدایا ہمیں فرعون سے بھی نجات دلا دے اور اس کی بدعملیوں سے بھی نجات دلا دے. اسلام کا ایک اہم جز تبرع ہے. تبرع کا مفہوم صرف ذات سے نفرت کرنا نہیں ہے, کردار سے نفرت ہے. نجنی من فرعون وعملہ, ہمیں فرعون سے بھی بچا لے اور اس کی بدعمالیوں سے بھی بچا لے. نہ ہم فرعون بننا چاہتے ہیں نہ فرعون جیسے اعمال بجا لانا چاہتے ہیں. فرعون سے بھی نفرت ہے اور فرعون کی بدعمالیوں سے بھی نفرت ہے, اس کے کردار سے بھی نفرت ہے. وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو کسی کی بیوی ہونا شرف کی بات ہے, کب ہے؟ جب اس کی اچھائی میں شریک ہو جائے. اور کسی کی بیوی ہونا بری بات ہے, شقاوت ہے, بدبختی ہے, کب؟ جب اس کی جو ہے برائی میں شامل ہو جائے. اگر آ حضرت فرماتے کہ خدیجہ بہترین خواتین عالم میں سے ہیں, چار خواتین ہیں بہترین, ان میں ایک خدیجہ ہیں, تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ زوجہ رسول ہیں, بلکہ اس لیے کہ خدیجہ کا اپنا ذاتی کردار اس قابل ہے کہ پیغمبر انہیں چار میں سے شمار کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. حضرت خدیجہ ذاتی طور کے اوپر ایک اعلیٰ کردار کی مالک ہیں, ایک معزز گھرانے کی فرد ہیں. جناب خدیجہ کے والد خویلد, ان کے حالات میں ملتا ہے کہ یہ یمن کے تبع یمن کے, یہ جو ہے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے لقب, جیسے یہ جو ہے فرعون جو ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا, ویسے ہی یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوا کرتا تھا. تبع جب مکے پر چڑھائی کیا ہے اس نے, ابرہے کے علاوہ تبع نے جب چڑھائی کیا ہے مکے کے اوپر تاکہ حجر اسود کو اٹھا کر کے لے جا کر کے یہ جو ہے یمن میں نصب کر دے, بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا. جو لوگ مقابلے میں تبا کے کھڑے ہوئے ہیں ان میں ایک نام جناب خویلد کا بھی ہے. اس کی طاقت, اس کے لشکر, اس کی فوج کی پرواہ کیے بغیر مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے, اور ایسا روب تبا پہ طاری ہو گیا کہ تبا اپنے عمل سے منصرف ہو گیا. نہ صرف یہ کہ حجر اسود نہ لے گیا, بلکہ کعبے کا احترام کرتے ہوئے پہلی مرتبہ کعبے پر غلاف اسی نے چڑھایا ہے. آج جو آپ غلاف کعبے پر دیکھتے ہیں, رسم وہاں سے شروع ہوئی ہے, تبا یمن کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. تو جناب خویلد بھی ایک دین ابراہیم پر تھے, یہ لوگ مشرک نہیں تھے, اور اپنے دین پر اتنا ثابت قدم تھے کہ جان دینے کو تیار تھے, مگر کعبے کی بھی حرمتی برداشت نہیں کر سکتے تھے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو جاہلیت کے زمانے میں طاہرہ کا لقب دیا گیا. لقب اسلام کے آنے کے بعد کے نہیں ہے, طاہرہ کا لقب, یعنی اتنا پاک و پاکیزہ کیریکٹر, اتنا پاک و پاکیزہ کردار تھا. جب لوگ بد کرداری میں غرق رہا کرتے تھے, بد کرداری پر فخر کیا جاتا تھا, اس زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا کردار اتنا عظیم, اتنا پاکیزہ, اتنا طیب و طاہر کردار ہے کہ لقب طاہرہ ان کو مل گیا, سیدہ کا لقب ملا انہیں جناب خدیجہ کو. خب جناب خدیجہ مشہور ہے, جناب خدیجہ بہت دولت مند تھی, بڑی مالدار تھی. ہمیں فی الحال اس سے بحث نہیں ہے کہ کتنی بڑی مالدار تھی, کیونکہ مالدار ہونا ہی یہ جو ہے فضیلت نہیں ہے, کیسے آیا اور کہاں خرچ ہوا یہ اہم ہے. دولت کا استعمال اگرچہ ہے تاریخ میں کہ 80,000 اونٹوں پر جناب خدیجہ کا مال و تجارہ یہ جو ہے ڈھویا جاتا تھا. مرکزی دفتر جو ان کا تھا اس میں 400 افراد کام کرتے تھے اس زمانے میں. تاریخ میں چیزیں ہیں, بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کتنی دولت تھی, تھوڑی سی دولت تھی یا ڈھیر ساری دولت تھی, اہم یہ ہے کہ یہ دولت کام کہاں آئی ہے. قرآن مجید میں دو دولت کا تذکرہ ہے, کیونکہ اس زمانے میں قریش کے دو, ایک مرد اور ایک عورت مالدار مشہور تھے. خواتین میں جناب خدیجہ کی شہرت تھی دولت میں, اور مردوں میں ولید ابن مغیرہ مخزومی کی شہرت تھی. خبریت کے بارے میں بھی ہے کہ بہت مال تھا, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت مال دیا ہم نے اسے. دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, اس عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے, اس مرد کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس عورت کا تذکرہ کن لفظوں میں کیا ہے, اس مرد کا تذکرہ کن لفظوں میں کیا, سورہ یہ جو ہے مدثر میں اٹھا کر کے دیکھ لیں, وہاں کے اوپر قرآن مجید کن لہجے میں بات کرتا ہے. ولید کا قصہ یوں ہے کہ ولید ایک دفعہ یہ جو ہے مسجد الحرام میں کھڑا ہوا تھا, حضور اکرم وہیں کے اوپر یہ جو ہے نماز ادا کر رہے تھے, سورہ غافر کی آیتیں نازل ہوئی تھیں, حضور نماز میں سورہ غافر کی آیتوں کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے, اور کچھ اتنی کشش ان آیتوں میں تھی کہ یہی ولید غور سے آیتوں کو سننے لگا. حضور نے محسوس کیا کہ ولید غور سے سن رہا ہے, حضور ان آیتوں کو بار بار دہرانے لگے. اتنا متاثر ہوا ہے ولید ان آیتوں کو سن کر کے کہ آیا اپنے قبیلے کے بزم جہاں سجی ہوئی تھی, بیٹھک جہاں تھی, چوپال جہاں ان کے لگتی تھی, وہاں سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی محمد سے وہ آیتیں سنی ہیں کہ جو نہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ جناتوں کا کلام ہو سکتا ہے. جو جملہ کہتا ہے, کہتا ان له لحلاوت وان علیہ لطلاوت وان اعلاها لمسمر وان اسفله لمغدق انه يعلو وما يعلى عليه. میں ایسا کلام سن کر کے آیا ہوں جس کے اندر حلاوت اور شیرینی پائی جاتی ہے, جس کے اندر زیبائی اور تراوت تازگی پائی جاتی ہے, اس کی شاخیں پھلدار ہیں, اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. ایسا کلام سن کر کے آیا جو سارے کلام سے برتر ہے, اس سے برتر دنیا کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے. یہ جملے ادا کیا اور ادا کر کے گھر چلا گیا. اب جو قریش نے سنا, بڑوں نے سنا, ان کے تو ہاتھ کے طوطے اڑ گئے, ہوائیاں اڑنے لگی, یہ بھی گیا. اچھا, عرض کیا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, ریحانت القریش کہا جاتا تھا ولید, کیونکہ ان کے یہاں معیار جو تھا, برتری کا معیار, ان کے یہاں دولت اور اولاد, اور اللہ نے دونوں اس کو دیا تھا. دولت کے بارے میں اس کے جو تذکرہ ملتا ہے, مطلب خود قرآن بھی تائید کر رہا ہے, مطلب یہ جو مقدار نہیں ہے قرآن کے اندر, مگر ایک بہت سا مال دیا. کہا جاتا ہے کہ مکے اور طائف کے درمیان جتنے باغات تھے, کھیت تھے, اکثر اس کے تھے. کیش نقد 100,000 درہم, 100,000, یہ جو ہے 100,000 دینار اس کے پاس تھا کیش میں, اور اولاد میں بھی 10 بیٹے اللہ نے اسے دیے تھے, 10 بیٹے اللہ نے اسے دیے تھے. بہرحال ریحانت القریش, قریش کا یہ جو ہے مانا جاتا تھا, گلے سرسبد مانا جاتا تھا. اگر یہ ہاتھ سے چلا گیا, یہ کہیں ان کی طرف چلا گیا, تو بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا گھاٹا ہوگا, یہ سب پریشان. ابو جہل نے کہا اس مسئلے کو میں ٹھیک کر لوں گا. ابو جہل اٹھ کر کے آیا ولید کے گھر, اور غمزدہ شکل بنا کے ولید کے پاس بیٹھ گیا. ولید نے پوچھا کیا ہوا ہے, کیا بات ہے, اتنا یہ جو ہے غمزدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا کیا کرے, جو تم وہاں جملے کہہ کر کے آئے ہو, قریش ہنس رہے ہیں تمہارے اوپر, تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں, کہ اتنا احمقانہ جملہ کہہ کر کے گیا, اس عمر میں, اس بڑھاپے میں ایسی باتیں کہہ کر کے گیا ہے. ولید نے سنا, سن کر کے اٹھا, فوراً آیا پھر دوبارہ وہی چوپال میں جہاں بس بیٹھے ہوئے تھے, اور آنے کے بعد خطاب کر کے کہتا ہے تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو, ہم زمانے سے کیا جواب, زمانے کو کیا جواب دیں؟ کیا زمانے سے کہہ دے کہ محمد پاگل ہیں, پاگل بن کے کوئی آثار وہاں تمہیں دکھ رہے ہیں؟ کیا ہم زمانے کو یہ باور کرا دیں کہ محمد شاعر ہیں, آج تک کوئی شعر کہا ہے انہوں نے؟ کیا ہم زمانے کو یہ باور کرا دیں کہ محمد کاہن ہیں, کاہنوں جیسی کوئی بات ان کے ہاں پائی جاتی ہے؟ ہم ان کو کہہ دیں کہ محمد جھوٹے ہیں؟ سب نے کہا نہیں, جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم نے ان کو ہمیشہ صادق و امین کہا ہے. نہ ان کے ہاں پاگل پنے کی کوئی باتیں پائی جاتی ہیں, نہ ان کے ہاں شاعری جیسی کوئی باتیں ہیں, نہ ان کے ہاں کاہنوں جیسی کوئی باتیں ہیں. کیا کہیں ان کو, ہم کیا جواب دیں؟ آخر لوگوں میں ان کا کلام پھیلتا جا رہا ہے, اثر انداز ہوتا جا رہا ہے, کس طریقے سے ہم انہیں روک سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس نے تجویز پیش کی. تجویز یہ ہے کہ ہم یہ مشہور کر دیں کہ یہ جادوگر ہیں, کیونکہ جادوگروں کا کام ہوتا تھا میاں بیوی میں یہ جو ہے جھگڑا کرا دینا, باپ بیٹے میں جھگڑا کر. دیکھو انہوں نے وہی کام تو کیا ہے نا, جب سے آئے ہیں گھر گھر جھگڑا ہے, شوہر بیوی سے الگ ہے, بیٹا باپ سے الگ ہے, یہ بات پسند کی گئی اور یہی پیش کی. پورے واقعے کو قرآن نے نقل کر دیا سورہ یہ المدثر میں, ذرنی ومن خلقت وحیدا. عجب لہجہ ہے, غضب اور غیظ کا لہجے میں خدا کہتا ہے مجھے اور اسے اکیلے چھوڑ دو, میں اسے عذاب دینے کے لیے اکیلا کافی ہوں. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, ہم نے اسے فراواں مال عطا کیا. خدا کہہ رہا ہے کہ فراواں مال عطا کیا ہے. وبنین شہودا, اسے اتنے اولاد ہم نے دی, وہ بھی اولاد وہ جو ہمیشہ حاضر اگر بعض دفعہ یہ انسان کے بہت سارے بچے ہیں جاب کے لیے کہ امریکہ چلا گیا کہ یورپ چلا گیا گلف چلا گیا, بیچارہ باپ بوڑھا اکیلا گھر میں پڑا ہوا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, ہم نے اسے اتنی اولاد دی, ساری کے ساری اولاد اسی کے پاس موجود ہے, اتنی دولت دی ہے کہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب اس کی خدمت میں حاضر ہیں. وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور وہ ساری چیزیں جو ہے شوشرت کے لیے ضروری ہیں وہ ہمیں, ہم نے اسے دے دیا ہے, سماج میں عزت و آبرو اسے دیا ہے, وقار دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, البتہ یہ سب ملنے کے بعد یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے کچھ اور مل جائے. عام طور سے دولت مندوں کے کہیں حوث جا کر کے پوری تو نہیں ہو جاتی ہے, اور مل جائے کلا, اب ہر چیز اسے نہیں ملے گا. کلا انہو کانا لآیاتنا عنیدہ, کیوں اپنا دیں گے, اس لیے نہ دیں گے کہ یہ ہماری نشانیوں کا دشمن بنا ہوا ہے. دیکھیں دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جہالت کی بنا پر دشمنی ہوتی ہے, پہچانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, واقفیت نہیں ہے, عوام نے مشہور کر دیا کسی کے بارے میں کوئی بات, بری بات مشہور کر دیا, لوگوں نے اس کو جو ہے باور کر لیا, حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. اور ایک دشمنی ہے حقیقت کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, واقف ہیں, آگاہ ہیں, جاہل نادان بے خبر نہیں ہیں. وہ دشمنی جہاں واقفیت ہو, باخبر ہیں, اس کے باوجود دشمن ہیں, اسے عربی میں کہا جاتا ہے عناد. عداوت اور ہے, عناد اور ہے, عدو اور ہے, عنید اور ہے. عنید اس دشمن کو کہا جاتا ہے, پہچان رہا ہے, جان رہا ہے, کلام میں خدا اثر انداز ہو چکا ہے, حقیقت کو پہچان چکا ہے, پہچاننے کے باوجود دشمنی پر اترا ہوا ہے, اعتراف کر چکا تھا, انہو ان لہو لحلاوا ان علیہ لطلاوا, اعتراف کرنے کے باوجود دشمنی پر اترا ہوا ہے. اب اسے کچھ نہ ملے گا. کلا انہو کانا لآیاتنا عنیدا سأرحقہ صعودا, اب اسے تو اوندھے منہ ہم عذاب ہی میں جو ہے یہ جو ہے مبتلا کریں گے. کیا کیا ہے اس نے, کیوں دشمنی کیسی ہے؟ قرآن کہتا انہ فکر وقدر, غور کیا, سوچا, فکر کیا. وقت نہیں کہ میں فکر کے بارے میں اور تشریح کروں, بس آگے بڑھتا جا رہا ہوں تیزی کے ساتھ. انہ فکر وقدر, اس نے غور و فکر, یا غور و فکر کرنے کے بعد ایک سازش تیار کی. ثم نظر, پھر اس انہ فکر وقدر, فقتل کیف قدر, ثم قتل کیف قدر, مرد آباد ولید. یہ مرد آباد کا نعرہ قرآن کا نعرہ ہے, قرآنی نعرہ ہے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, مرد آباد ولید, موت آ جائے اسے. اس نے سوچا بھی تو کیا سوچا, سازش بھی تیار کی تو کیسی سازش تیار کی, پھر مرد آباد. دو دفعہ قرآن دہراتا ہے اس کو, اس نے کیسی سازش تیار کی. ثم نظر, اس نے پھر اپنی سازشوں کی دفعہ پھر جائزہ دیا کہ بات جو ہے پوری پختگی کے ساتھ سماج میں آئے تاکہ اثر بھی کرے. ثم عبس بسر, پھر اس نے تیوریاں چڑھائیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اقدام کو اس نے شروع کر دیا. ثم ادبر واستکبر, پھر اس نے حق سے منہ موڑ لیا اور غرور میں جو ہے مبتلا ہو گیا, تکبر کا شکار ہو گیا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر, اتنی کشش اس کے اندر پائی جا رہی ہے, جاذبیت پائی جا رہی ہے, صرف اس لیے ہے کہ یہ جادو ہے. وہ جادو جو پہلے سے بھی لوگ جادو کرتے ہوئے آئے ہیں, لوگوں کو یہ جو ہے مجذوب بنا لیتا ہے جادو, یہ بھی جو ہے مجذوب بنا رہے ہیں. وہ ان ھذا الا قول البشر, قرآن کچھ نہیں ہے, بس ایک انسان کا اپنا بیان ہے, اللہ کی طرف سے کوئی نہ آیتیں نازل ہوئی ہیں نہ کلام خدا ہے. ان ھذا الا قول البشر, قرآن کہتا ہے سأصلی ہے سقر, ان قریب ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر, تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, جہنم وہ جگہ ہے نہ کچھ باقی چھوڑے گا اور نہ کسی کو وہاں سے باہر نکلنے دے گا. لواحۃ للبشر, جہنم کے اندر انسان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. علیہا تسعۃ عشر, 19 فرشتے وہاں اللہ نے جہنم پر اس پر معمور کرے گا. کاہے کے لیے معمور کرتا ہے؟ اسے عذاب کے لیے معمور کرے. سب تشریح طلب باتیں ہیں, لیکن کیا کرو, صرف 5 منٹ مجلس کو ختم کرنے میں اور رہ گیا ہے, وقت بالکل نہیں ہے. تو دولت ایک دولت یہ بھی ہے، دولت ہونا کافی نہیں ہے، اس دولت مند اور اس دولت کی اللہ یہ جو ہے مذمت کر رہا ہے. اور ایک دولت مند اسی زمانے میں خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا، خدیجہ کا تذکرہ بھی قرآن کر رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے حبیب آپ کو میں نے یہ جو ہے مستمند پایا تھا، خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے ہم نے آپ کو یہ جو ہے مستغنی قرار دے دیا. وہ جناب خدیجہ نے اپنی دولت کا اتنا خوبصورت اور حسین استعمال کیا کہ پیغمبر اکرم ہمیشہ کہا کرتے تھے مَا أَنفَعَنِي مَالٌ مثل ما انفعنی مال خدیجہ، جس طرح سے خدیجہ کی دولت نے ہمیں فائدہ پہنچایا اس طرح سے کسی دولت نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا. بعد میں اسلام کے نام پر خرچ کرنے والے بہت پیدا ہو گئے، لیکن جس طریقے سے جناب خدیجہ نے اپنی دولت کا استعمال کیا اس طریقے سے کسی نے نہیں کیا. عظمت جناب خدیجہ کے، بس ایک جملہ عرض کر دوں عظمت جناب خدیجہ کے لیے، جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے خوب شادی کی، اور عام طور سے لڑکوں کی طرف سے پیغام لڑکیوں کے گھر جاتا ہے، جناب خدیجہ نے خود پیغام دیا ہے. جو معیار انتخاب ہمسر کے لیے جناب خدیجہ نے مقرر کیا، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی قرآن نہیں نادل ہوا ہے، ابھی تعلیمات اسلام نشر نہیں ہوئی ہیں، شادی کا جو معیار کیوں جناب خدیجہ نے پیغام دیا؟ عاشق ہو گئی تھی، کہتے عشق اندھا ہوتا ہے، نہیں وہاں عشق اندھا نہیں ہے. جو معیار جناب خدیجہ نے مقرر کیا وہی معیار ہے جو بعد میں اسلام نے دیا ہے. ایک لڑکا اپنے لیے لڑکی کو چننے جاتا ہے، لڑکی اپنے لیے لڑکے کا انتخاب کرتی ہے، ہم اپنے لیے داماد یا بہو کو چننے جا رہے ہیں، معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار جو جناب خدیجہ نے مقرر کیا وہی معیار بعد میں اسلام نے پیش کیا ہے. جب جناب خدیجہ کے ہاں نے رشتہ پیش کیا ہے حضور اکرم کی خدمت میں، فرماتی ہیں یا ابن عام میں نے کیوں رشتہ دیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں میں نے آپ کو چنا ہے؟ اتنے سارے رشتے جناب خدیجہ کے آئے تھے، سارے رشتوں کو ٹھکرا کر کے اگر حضور اکرم کے رشتے کو اپنا جو بظاہر ایک یتیم ہیں اور کچھ مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں، جناب خدیجہ ہی کیا تو کام کر رہے ہیں. جو جناب خدیجہ کہتی ہیں یا ابن عم انی قد رغبت فیک، کیوں میں نے تم کو رشتہ دیا ہے؟ چار وجہیں بیان فرماتی ہیں، لقرابت کا منی، اس لیے کہ بہرحال ہم ایک خاندان کے ہیں، ایک رشتہ دار بھی ہیں، ایک معیار یہ قرار دیتی ہیں. وہ شرف کا فی قومک، آپ کی قوم میں جو آپ کا درجہ ہے، رتبہ ہے، آپ کی شرافت کا ڈنکا بج رہا ہے، کیوں رشتہ دے رہے ہیں؟ لیکن آپ شریف انسان ہیں. وہ امانت کا عندہم، ساری قوم آپ کو ایک امین اور امانت دار کی حیثیت سے پہچانتی ہے. وہ حسن و خلق کا و صدق و حدیث، اس لیے میں نے رشتہ دیا ہے کہ آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے اور آپ صادق القول بھی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. معیار جناب خدیجہ نے مقرر کر دیا، عرض کیا میں ہر جملہ جو ہے قابل تشریح ہے، مگر کیا کروں وقت نہیں ہے. وہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ خدیجہ کو پیغمبر یاد کرتے تھے. اگر پیغمبر فرما رہے کہ چار عورتیں خیر و نساء العالمین، چاروں عورتیں ایک بات میں شریک ہیں، چاروں خواتین وہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کی الہی قیادت و ولایت کا دفاع کیا ہے. جناب آسیہ نے جان پر کھیل کر کے موسیٰ کی حمایت کی ہے، جناب مریم نے عیسیٰ کے خاطر طرح طرح کی تہمتیں برداشت کی ہیں، جناب خدیجہ نے اپنے زمانے کے قائد اور ولی کی حمایت کی، جناب فاطمہ زہرا نے اپنے زمانے کے قائد اور ولی کی حمایت کی ہے. حضرت خدیجہ نے نبوت کا بھی دفاع کیا ہے اور امامت کا بھی دفاع کیا ہے. کیا کروں بالکل وقت نہیں ہے. نبوت کا بھی دفاع کیا اور امامت کا بھی دفاع کیا ہے. جناب خدیجہ نے جہاں پیغمبر کا دفاع کیا، جب کبھی حملہ ہوتا تھا پیغمبر کے اوپر، خدیجہ جو ہے سینہ سے پر ہو کر کے آ جاتی تھی. امامت کے سلسلے میں ایک دن حضور اکرم گھر تشریف لائے ہیں، پریشان ہیں حضور اکرم، علی چھوٹ گئے ہیں، علی نظر نہیں آ رہے ہیں. جناب خدیجہ کہتی ہیں آپ گھر میں تشریف رہیے، میں جاتی ہوں، میں علی کو لے کر کے آئیں گی. میرے اور علی کے درمیان اگر کوئی چیز فاصلہ بن سکتی ہے تو وہ میری موت ہے. اور گئیں ڈھونڈ کر کے علی کو لے کر کے آئی ہیں. خصوصی عقیدت ہے مولا کائنات سے، خصوصی عقیدت ہے. یوں ہی ابو طالب کے گھر سے اپنے گھر جناب خدیجہ لے کے نہیں آئے تھے 3 برس کی عمر میں. جیسے ہی رسول خدا سے مولا کی عظمت کو سنا تھا ولادت علی کے بعد فوراً ابو طالب کے گھر تحفے بھیجنے کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ عشق علی ہے جس کی بنا پر ابو طالب کے گھر تحفے جا رہے ہیں. عزیزو آج کا وہ دن ہے جس دن یہ عظیم خاتون دنیا سے اٹھ گئی. جس وقت وقت آخر آیا ہے بی بی کا, حضور اکرم کو بلایا ہے, حضور اکرم سے وصیتیں کرنے لگی ہیں. پہلا جملہ یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے, مجھ سے کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے. حضور رونے لگے, خدیجہ تم اور خطا, تم اور خطا, تم نے اپنی زندگی اپنا مال سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. تمہیں اسلامی زندگی میں سوائے مصیبتوں کے اور ملا ہی کیا ہے, سوائے تکلیفوں کے تمہیں ملا ہی. دوسری وصیت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے, بہت کم سن ہے, یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا. وصیتیں کرنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ میری ایک وصیت اور ہے مگر وہ میں آپ سے نہیں کر سکتی, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی, وہ آپ کو بتا دیں گی. جب رسول خدا ہٹ گئے فاطمہ کو بلایا, فاطمہ آئی, بیٹا فاطمہ, بیٹا قبر کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے. بیٹا میں نے جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں نے اسلام کے لیے قربان کر دیا, اب میرے پاس کفن کا بھی پیسہ نہیں بچا ہے. اے بیٹا اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جس ابا کو پہنتے پہنے رہتے تھے جس وقت وہی نادل ہوتی تھی, اسی ابا میں مجھے دفن کر دیں, اسی کا کفن بنا دیں. حضرت زہرا نے ماں کی جو ہے وفات کے بعد جب آگے بابا کو خبر دی, اتنے میں جبریل امین آ گئے, یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہو. ارے اللہ کہتا خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا, خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ نے یہ کفن جو ہے جنت سے بھیجا ہے, بہشت سے آیا ہوا کفن ہے. رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ کو غسل دیا, کفن پہنایا, سپرد خاک کیا. یا رسول اللہ جس وقت آپ خدیجہ کو غسل دے رہے ہوں گے کیا آپ پر گزر رہی ہوگی وہ ساری مصیبتیں, وہ سارے مظالم جو خدیجہ نے برداشت کی آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ لیکن یا رسول اللہ جب آپ خدیجہ کو غسل دے رہے تھے خدیجہ کا بدن زخمی تو نہ تھا؟ ارے یہ مصیبت تو علی کے مقدر میں لکھی تھی. جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے ایک دفعہ علی کی چیخ نکل گئی. اسماء کہتی ہے مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے, آپ کیوں رونے لگے؟ اے اسماء نہ پوچھو, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, فاطمہ نے مجھے خبر نہ دی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کہ ہمیں راہ خدیجہ پر چلنے کے توفیق عنایت فرما. جس طرح سے جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا, ہمارے اندر بھی اس قربانی کے جذبے کو بیدار فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره.
یا حسین 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 یا حسین
یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے, تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. چادر کے سائے باندھ دے, تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی, تجھے سے چاہے دو جہاں دے دے. تسبیح ہی پر کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا
یا زہرا
یا
زہرا یا زہرا.
قرض مخروں سے کا ادا کر دے, مفلسوں کا نصیب وان کر دے, جن کی گودی بھری نہیں بی بی, ان کو اولاد تو عطا کر دے یا
زہرا یا زہرا.
اے میری بی بی, اے میری بی بی, بس تو ہی مراد دیتی ہے, تیری چوکٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا
یا زہرا
فرما زہرا
یا زہرا.
یا حسین
یا حسین.
غرضِ میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, غرضِ میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, غرضِ میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, اسلام کے لب پر نوحہ ہے, اسلام کے لب پر نوحہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, سونے حجرے سونا آنگن, سونے حجرے سونا آنگن, ممتا کو تڑپتا ہے بچپن, ممتا کو تڑپتا ہے بچپن, زہرا کو بڑا یہ صدمہ ہے, زہرا کو بڑا یہ صدمہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, صدمے سے نبی جا کھوتے ہیں, صدمے سے نبی جا کھوتے ہیں, دل تھام علی بھی روتے ہیں, دل تھام علی بھی روتے ہیں, ہر سمت قیامت ہے برپا, ہر سمت قیامت ہے برپا, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے میں سکون کعبہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے میں سکون کعبہ ہے, اسلام جاتی ہے, اسلام کے لب پر نوحہ ہے, اسلام کے لب پر نوحہ ہے, دنیا سے خطی جا جاتی ہے, لرزے سکون کعبہ ہے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل قلبي بارا وشقارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني من قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.